الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم. بہت ہی احترام کے قابل بزرگ و عزیز دوستو، ابھی جو سورہ پڑھا گیا ہے سورہ تکاثر، یہ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے لیکن بہت اہم سورہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کو پڑھنا، اس کی تلاوت تہجد میں کرنا یا اس کو پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے. ہے چند آیتیں گنتی کی، 4-5 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن اس میں جو پیغام ہے، اس میں جو سبق ہے وہ اتنا بڑا ہے، گویا 1000 آیتوں کا سبق ہے وہ. اس وجہ سے ہم اس کو سنیں تو ایسا سمجھیں جیسے ہم 1000 آیتیں سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کی، اتنی اہمیت سے اس کو لینے کی ضرورت ہے. یہ جو سورہ ہے حرص کے بارے میں فرمایا، الہاکم التکاثر، کثرت کی خواہش، کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ. مجھے میرے بھائی سے زیادہ دولت مل جائے، اس سے زیادہ راحت مل جائے، اس سے زیادہ سامان زندگی مل جائے، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ، پیسے میں، دولت میں، نعمتوں کی بہتات میں مقابلہ. اس چیز نے تم کو حقیقت سے غافل کر دیا ہے، غافل کر دیا، ہر چیز کو بھول گئے تم، بس ایک ہی چیز یاد رہ گئی ہے، پیسہ بڑھانا، دولت بڑھانا، سامان بڑھانا، بس اسی دھن میں تم پڑ گئے. اس چیز نے تم کو باقی ہر اہم چیز کو بھلا دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، قبروں میں چلے جاتے ہو. 50 سال عمر ہو گئی ہوش نہیں آتا تم کو، 55 سال عمر ہو گئی ہوش نہیں آتا، جیسے تم کو قبر میں جانا نہیں ہے، بس دنیا ہی کی فکر کرتے رہتے ہو. 60 سال عمر ہو جاتی ہے پھر بھی تم کو آخرت یاد نہیں آتی، قبر یاد نہیں آتی، یہاں تک کہ آخری دن آ جاتا ہے لیکن تمہاری دھن دنیا کی رہتی ہے. اور جن کو یاد ہے جب قبر میں ڈالا جاتا ہے اس وقت تک بھی تمہارا یہی حال رہتا ہے، قبر میں ڈالنے کا وقت آ جاتا ہے، قبر میں پہنچ جاتے ہو لیکن تم کو ہوش نہیں آتا، بس ایک ہی چیز کی دھن رہتی ہے، اور پیسہ اور خواہش اور لذت پوری ہو. حتیٰ زرتم المقابر، پھر ڈانٹا اللہ نے، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ تمہارا اندھاپن بہت برا ہے، یہ مال و دولت کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے دوڑنا تمہارا بہت برا ہے، ہرگز یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہرگز یہ چیز تمہاری ٹھیک نہیں ہے، جلد ہی تم کو معلوم ہونے والا ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر ڈانٹ کے، ڈانٹنے کے لیے کلا کا لفظ آتا ہے، جھڑکنے کے لیے، پھر جھڑک کے کہہ رہے ہیں لو تعلمون علم الیقین، کہ تم کو یقینی علم ہو جائے گا. لترون الجحیم، تم ضرور ضرور ایک مرتبہ جہنم کی بھڑکتی بھی آپ کو دیکھو گے. یہی پیسے کی دھن، خواہشات کی دھن، اسی میں پڑے رہے تو پھر آگے جو تمہارے سین ہے وہ جہنم کا سین تم دیکھو. لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے اس جہنم کو. آج تم کو ہوش نہیں آ رہا اس لیے کہ تم کو یقین ہی نہیں ہے جہنم کا. میں خواہشات کے پیچھے بھاگوں گا رات دن، سارا وقت میں دنیا کی حرص میں لگاؤں گا، آخرت کی صفات کی تیاری نہیں کروں گا، آخرت کے اعمال نہیں کروں گا، تو جہنم میرا پیچھا کر رہی ہے. اس کا تم کو آج احساس نہیں ہے، لیکن ایک دن تم آنکھوں سے دیکھ لو گے. یقین کی آنکھوں سے تم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو تم کو پکڑے گی تم دیکھ لو گے. ثم لترون عین الیقین، پھر قیامت کا ذکر فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ دن جب جہنم تمہارے اوپر لپک رہی ہوگی اور تم کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوگی، اس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. آج تو تمہارا حال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس اس کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہے تم کو، تم کو اور نعمتوں کی تڑپ ہے، اور پیسہ چاہیے، اور دولت چاہیے، اور راحت چاہیے، اور شہرت چاہیے. جو کچھ ملا ہوا ہے اسے تم کہاں خرچ کر رہے ہو، کیسے خرچ کر رہے ہو، اس کا تم کو احساس نہیں ہے. بس بڑھاتے چلے جانے کی تم کو دھن ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ ایک ایک نعمت جو مل چکی ہے تم کو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نعمت کی تم نے کتنی قدر کی اور اس نعمت کا تم نے کتنا صحیح استعمال کیا. تو یہ صورت جو ہے، جو حرص کی کیفیت ہے ہماری، تما انسان کے اندر ایک صفت ہے، بری صفت، مٹی کی وجہ سے بس یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، بس نفع ہی نفع چاہیے، نقصان بالکل نہیں ہونا، جتنا ہو سکے بس ملتا چلا جائے. یہ جو حرص کی کیفیت ہے اس کے بارے میں یہ صورت ہے. اور حضور فرما رہے ہیں یہ صورت پڑھنا ہزار آیتیں پڑھنے کے برابر ہے، یعنی اپنے حرص پر نظر رکھنا، اپنے اندر کی حرص پہ قابو پانا، یہ قرآن مجید کی گویا ہزار آیتوں کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے اوپر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو حرص ہوتی ہے اس کی ایک شکل تو یہ ہے کہ دنیا کے پیسے کی حرص، دولت کی حرص، اور ایک حرص کی شکل کیا ہے، کھانے پینے کی حرص. جب دیکھیے دماغ چل رہا ہے کہ آج بریانی کھائیں گے، آج مندی کھائیں گے، آج فلاں چیز پیئیں گے، آج فلاں کریں گے، وہ دماغ چلتے ہی جا رہا، وہی ڈسکشن چل رہا بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، میں اگلے ہفتے فلاں جگہ جائیں گے، فلاں جگہ ہوٹل جائیں گے، فلاں کھائیں گے، کھانے کی ہی باتیں ذہن میں آتی چلی جا رہی. ایک اچھا خاصا زندگی کا ایک حصہ بن گیا آدمی کا کھانا، کھانے کے بارے میں سوچنا، کھانے کی پلاننگ، کھانے کے مزے، کھانے کے تذکرے. تو ایک لائن دنیا داری کی ہے کہ کھانے پینے کا حریص ہو جائے آدمی، ادھر اس کی توجہ ہو جائے. اور ایک حرص کی شکل ہے شہوت، کہ آدمی بس ہمیشہ شکاری کتے کی طرح چہرے گھورتا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہوس بڑھتی جا رہی ہے، گندے خیالات بڑھتے جا رہے ہیں، شہوت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ہر قسم کی شہوت خطرناک ہے. پہلی مرتبہ جو زمین پہ آنا پڑا انسان کو جنت سے، آدم جو زمین پہ آئے، اس کی وجہ یہی حرص کا جذبہ بنا. حوا عورت تھیں، ان کے دل میں ایک جذبہ آ گیا کہ جنت میں بہت اچھی جگہ ہے، ہم کبھی یہاں سے جائیں گے نہیں، کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہم یہیں رہیں، جو مل رہا ہے اس پہ اطمینان نہیں، اب اس کو پکا کر لینا کہ کبھی بھی جو ہم جنت سے جا ہی نہ سکے، کبھی کوئی پریشانی نہ آئے اور سکون چین مست رہے. اب ان کے دل میں خواہش تھی کہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جیئیں گے، ہمیشہ جنت پہ ہمارا قبضہ رہے. بس اسی کو شیطان نے پڑھ لیا اور آ کے اسی رخ سے آ کے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو میں آپ لوگوں کا بہت خیر خواہ ہوں، بہت شریف بن کے آیا اور دوست بن کے آیا، بہت بڑا میں خیر خواہ ہوں، آپ کا بھلا چاہتا ہوں، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ اگر اس پہ تم عمل کریں گے، ملک لا یبلا، ایسا ملک تم کو ملے گا کہ جو کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے، یعنی جنت تم کو ہمیشہ کے لیے مل جائے گی. وہ جو خواہش تھی نا، ان تکونا من الخالدین، وقاسمہما انی لکمنا لمن الناصحین، دونوں سے قسم کھا کھا کے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں بدخواہ نہیں ہوں، میں آپ کے بھلے کے لیے آ کے مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ جو پھل ہے فلاں پھل تم کھا لو تو کیا ہوگا، تکونا ملکین، تکونا امیر الملکین، آپ لوگ فرشتوں کے ہو میں سے ہو جائیں گے اس کے بعد، جیسے فرشتوں کو موت نہیں آتی، فرشتے ہمیشہ رہتے ہیں، ایسے ہی جنت کے فرشتوں کی طرح سے ہو جائیں گے آپ، یہیں کے ہو جائیں گے، اور تکونا من الخالدین، آپ لوگ موت سے چھٹکارا پا لیں گے، خالدین ہو جائیں گے، ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے گی۔ تو کئی کئی انداز سے آ کے بھٹکاتا رہا، یہ پھل کھا لیجئے، بولے بولے ہم یہ پھل کیسا کھائیں، اللہ روکے، نہیں نہیں وہ اس سے تھوڑی روکے اللہ تعالیٰ، آپ کو جو درخت دکھائے تھے اللہ تعالیٰ وہ یہ تھا کیا، نیم کا درخت تھا بھائی، مگر ہر یہ نیم کا درخت تھا کیا، میں نیم کا ایک مثال دے رہا ہوں، خاص طور پہ اس درخت کو اشارہ کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ تھا جام کا ہی تھا مگر وہ الگ تھا، یہ بھی جام کا ہے مگر یہ الگ ہے، کسی طرح اس نے ایسا پھسلایا، اور ان کے دل میں جو خواہش تھی کسی طرح ہمارا تخت حکومت مضبوط جم جائے، فائدہ ہی فائدہ، نو ٹینشن، سب یہی مل جائے، پکا ہو جائے، نقصان کا کوئی چانس ہی نہ رہ جائے، یہ جو تھا اس کو اس نے استعمال کیا، بس اس کے بہکاوے میں، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ کے کھا لیا انہوں نے۔ تو یہ ہرس ایسی چیز ہے، ذرا آنے دو پیسہ کیا ہے، ذرا کر لیں گے، یہ تھوڑا جو ہرس کا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں سے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، ہرس کے چکر میں، ہرس جب اندر سر اٹھاتی ہے تو آدمی گناہ کے بارے میں ذرا ڈھیلا پڑ جاتا ہے، ارے آ رہا نا بھائی، تھوڑا چھوٹی موٹی غلطی ہے ہو جاتی ہے، انسان نہیں ہے کہ ایسا کچھ تو بھی بہانا۔ تو جب بھی ہرس اندر سر اٹھاتی ہے تو گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو کہنے والوں نے کہا کہ کوئی پرندہ کبھی جال میں نہ پھنستا اگر ہرس نہ ہوتی، وہ ہرس کی وجہ سے اندھا ہو جاتا، حالانکہ اس کو بھی آنکھیں دکھتے رہتا، وہاں سے جال نظر آتے رہتا، مطلب پھر بھی بچ کے نکال لیں گے دانا سوچتا، پھنس جاتا۔ اور مچھلی کبھی کسی شکاری کے جال میں نہیں آتی اگر ہرس کی بیماری دنیا میں نہیں ہوتی، اور شیر اچھا خاصا پنجرے میں جا کے قید نہیں ہو جاتا، پنجرے میں پھنس جاتا جا کے، کیوں، تھوڑی دیر کے لیے ہرس کا غلبہ ہو جاتا، عقل ماری جاتی اور جا کے پھنس جاتا اس کے اندر۔ اور انسانوں میں بعض تو جو ہے جسم فروشی تک چلے جاتے ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں مجبور ہوتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے چلے جاتے ہیں، مسلمانوں کی غفلت، سستی، پڑوسیوں کی سخت دلی کی وجہ سے جب غریبوں کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا تو بعض وقت گندے راستے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں کہ وہ بس خواہشات کے چکر میں چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کی کتابوں میں وہ بڑے حکمت کے قصے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک کتا جو ہے ہرس بری بلا ہے، وہ سبق کا نام ہے، ہرس بری بلا ہے۔ تو کتا جو ہے کہیں جا رہا تھا، اس کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا، اچھا اتنا گوشت ہے کہ کھاؤ گے تو پیٹ بھر جائے گا تمہارا، منہ میں ہی ہو گئی ہے بھی نہیں، منہ میں اپنے مست گوشت کا ٹکڑا ہے، بیٹھ کے آرام سے کھاؤ پیٹ بھر جائے گا۔ اب وہ کتا منہ میں جو ہے گوشت کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، اتنا سے ایک نہر پہ سے گزر ہوا، اس کا اس کی لکڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے عام طور پہ اس کے اوپر، یا تالاب کے قریب پانی کے پاس وہ گیا، اب اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر اور ایک کتا نظر آ رہا ہے سامنے، اس کی فوٹو ہے وہ اکثر اس کا، اور ایک کتا نظر آ رہا ہے، اس کے منہ میں بھی گوشت ہے، تو اب اپنے پاس جو گوشت ہے کافی ہے نہیں، اب اس کو ہرس اس کا بھی کھینچ لیں گے، چھین لیں گے، گھرایا، اور جو اس کے اوپر چھلانگ لگائی تو جو اپنے منہ میں تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو ہرس ایسی چیز ہے کہ جو ہاتھ آئی ہوئی چیز چلی جاتی ہے، زیادہ کے چکر میں جو ہے وہ بھی غائب۔ اس لیے انگریزی میں مقولہ ہے کہ برڈ ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو برڈز آن ٹری، بھائی آپ کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے غنیمت ہے، اب درخت پہ جو دو ہے اس کی چکر میں بھاگیں گے تو ہاتھ کا بھی نکل جائے، درخت پہ ہو۔ واقعات سے باتیں کھلتی ہیں، اثر ہوتا ہے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ساؤت افریقہ کا واقعہ، ایک نوجوان اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گھر سے نکلا، اور پھر برے ماحول میں ایک جوئے خانے میں داخل ہو گیا، میاں بیوی باہر ہی ہیں، اب وہاں اس نے جم کے جوا کھیلا تو 87,000 ڈالر وہ جیت دیا، اور جیت، اب بیوی نے کہا کہ اور کب تک کھیلیں گے، چلو اتنے پیسے آ گئے اور کیا کریں گے آپ، تو اب چلنے کے واسطے تیار ہو گیا، آ کے کار میں بیٹھ گیا، اتنے میں چھوٹے بچے نے کہا کہ ابو مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے, تو پانی کی باٹل لینے کی نیت سے اترا, اور جیسے کار سے اترا تو پھر خیال آیا کہ اور ایک بازی کھیل لیں گے جوئے کی. اب 25 آ گئے نا, اب اور ایک 15 آ گئے تو پورے 1,00,000 ہو جاتے, اور ایک بازی کھیلیں گے. اس کو خیال آیا ابھی بیوی اور بچہ کار میں بیٹھ کے پانی کے انتظار ہی میں ہے, یہ غائب ہو گیا, جوئے خانے میں گیا اور چند منٹ کے اندر ایسا آیا کہ وہ پورے 85,000 ہار کے آیا, 15,000 کے چکر میں پورے 85 چلے گئے. تو یہ راتوں رات لکھپتی بننے کا شوق, تیز رفتاری سے کمانے کا شوق, یہ ہزاروں انسانوں کو حولا بنا دیتا ہے. پہلے زمانے میں ایسے افیمچی لوگ رہتے تھے, بس جوبے میں پوری زندگی گزار دیتے تھے, تمناؤں میں آج ملتا ہوں گا کل ملتا ہوں گا, بس لاٹری میں لوگ پوری زندگیاں, کیا ہے میاں بس کچھ دن کی بات ہے انشاءاللہ پھر تو خوب دھوم رہے گی, کہاں سے آئے گا, نہیں لاٹری میں پیسے ڈالا ہو. تو کتنے بےخوف ایسے ہیں جو لاٹری کے چکر میں زندگی برباد کر لیتے ہیں, کتنے اپنے گھروں کو فروخت کر دیتے ہیں, گھروں کو لگا دیتے ہیں. اب ہمارے ہندوستان کی ہسٹری میں تو کیا ہے, بیویوں کو بھی ہارنے کے تذکرے ہیں, جوئے میں بیویوں کو ہار دیتے ہیں. تو یہ ایسی لت لگتی ہے, ہرس کی لت ہے, یہ سب فٹافٹ مل جانا چیز, آسانی سے مل جانا, ایک خوابوں کی دنیا میں چلا جاتا ہے آدمی, حقیقت سے کٹ جاتا ہے آدمی, یہاں تک کہ بیویوں کو ہار دینا کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. تو اگر کسی کے اندر ہرس پیدا ہو گیا تو سمجھو کشتی کے پیندے میں سوراخ ہو گیا ہے, اب وہ ڈوبنا ہے اس کا یقین ہی ہے, ایسی خطرناک بیماری ہے. تو ہرس کو اس کو کہتے ہیں جو آردو ہے نا, یہ بھی شیخ چلی کے جو منصوبے رہتے نا, یہ سب ہرس کا ہی حصہ ہے. اتنی بلڈنگیں خریدوں گا, اتنی کاریں خریدوں گا, ایسا ایسا بناؤں گا, ایسا ایسا بزنس آگے بڑھاؤں گا, ایسا دولت اکٹھا کروں گا. اور یہ ہرس ایسی بیماری ہے کہ آدمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے مگر اس کے اندر کے پیسہ جمع کرنے کے, چیزیں جمع کرنے کی ہرس کا جو جذبہ ہے نا, وہ کم نہیں ہوتا. جیسے جیسے آدمی بوڑھا رہتا ہوتا رہتا ہے, اس کی آرزوئیں جوان ہوتی رہتی ہیں. یہ بیماری ایسی ہے, جسم نیچے جا رہا مگر آرزوئیں اوپر جا رہی ہیں. آدمی قبر سے قریب ہوتا رہتا ہے اور اپنے رب سے دور ہوتا رہتا ہے. ہماری ہسٹری میں جو ہے بہت ساری نصیحت کی کتابیں ہیں, اس میں مولانا روم کی کتاب بڑی نصیحتوں سے بھری ہوئی, وہ چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر کے اس سے سمجھاتے ہیں, جانوروں کے واقعات کچھ بھی واقعات بیان کر کے اس سے حکمت کی باتیں سمجھاتے ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب میں حکایات میں اس میں لکھا, اپنی نظم میں ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا بڑا حریص تھا, ہمیشہ بس کمانا, خوب ہر طرف سے کمانا جمانا, یہی اس کو دھن رہتی تھی. اس کو ایک دن خیال آیا کہ اگر میں, ویسے تو میں کوئی ہوشیاری بہت ہے ہر چیزیں کماتے رہتا ہوں, لیکن اگر جانوروں کی بولی بھی مجھے آ گئی تو اپن اس سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ زمانہ زراعت کا جانوروں کا تھا نا, تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور جا کے ان سے خوب اصرار کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے جانوروں کی بھی بولی آ جائے, جانور جو بولتے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آ جائے. تو انہوں نے دعا کر دی. اب یہ خوش کہ اب جانوروں کی باتیں سن سن کے خوب فائدے اٹھانا, اب جانوروں کی بولی اس کو سمجھ میں آنے لگی. ایک دن رات میں جو ہے جو بھی کھانا کھایا تھا, ہڈیاں اور دسترخوان کا بچا ہوا, وہ صبح میں لے جا کے اس نے باہر پھینکا, پھینکنے کی جگہ پر گھر میں. تو گھر میں جو ہے ایک مرغا تھا, ایک کتا تھا گھر میں. تو جلدی جیسے ہی اس نے ہڈیاں وڈیاں پھینکی, کچھ بچا ہوا کھانا جو بھی پھینکا, تو لپک کے مرغے نے چھلانگ لگائی اور کھا لیا. اور کتا جو ہے دیکھتا رہ گا کہ بھائی تو میرا حق مار دیا, میں رات بھر جاگ رہا تھا, اب میرا سونے کا وقت ہے, صبح ہوئی ہے, رات بھر میں ڈیوٹی دینے والا ہوں, اب مجھے کچھ کھانے کو مل جاتا تو کھا کے میں آرام کر لیتا تھا, تیرے واسطے پورا دن ہے, تو دن بھر گھومنا ہے تجھے, کہیں بھی تجھے مل جاتا تھا. اس نے کہا نہیں آپ پریشان مت ہوئیے. کتے کو اس نے سمجھایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس گھر کا جو گدھا ہے وہ آج مر جانے والا ہے, وہ میں مؤذن ہوں اذان دیتا ہے, تو اس کو معلوم تھا. تو اس نے کہا کہ یہ آج گھر کا جو گدھا ہے وہ مر جانے والا ہے, اس لیے تو پریشان مت ہو کتے, خوب کھانے کو ملے گا تجھے. تو وہ صبر کر کے خاموش ہو گیا. اب اس کو جانوروں کی بولی معلوم ہو گئی تھی, یہ سن رہا تھا گھر والا, او ہو آج گدھا میرا مرنے والا ہے. اس نے کیا کریں گے, گدھا مرے گا تو نقصان ہو جائے گا. اب حریص کیا چاہتا ہے, کسی طرح خالی فائدہ ہی ہونا, نقصان بالکل نہیں ہونا. تو اس نے کیا کیا کہ سوچا تدبیر کیا کریں گے, گدھا مرنے والا ہے نا آج, چلو اس کے مرنے کا ٹائم آنے سے پہلے ہی لے جا کے مارکیٹ میں بیچ کے آ جائیں گے. لے جا کے دوپہر میں گدھا مرنے والا ہے تو یہ صبح میں ہی لے جا کے بیچ کے آ گیا, اور دن بھر خوش ہوتا رہا کہ کتنا فائدہ ہو گیا جانوروں کی بولی سمجھنے کی وجہ سے. اب وہاں جا کے مر گیا تو میرا کیا نقصان ہے, یہاں مرتا تو نقصان تھا. پھر دوسرے دن جو اس نے رات کا بچا ہوا پھینکا تو پھر مرغے نے بازی مار لی, پھر اچک کے جا کے اس نے کہا تو پکڑ لیا. تو کتے نے کہا تو بڑا ظالم ہے, کل بھی تو نے مجھے بھوکا مار دیا اور آج بھی تو یہ قبضہ کر رہا. تو آج مرغے نے کہا کہ نہیں, تم کو پریشان ہونے کی بات بالکل نہیں ہے, اس گھر میں جو گائے ہے آج وہ مرنے والی ہے, تو گائے مر جائے گی تو تجھے خود کھانے کو ملے گا, پریشان مت ہو. پھر اس نے صبر کر لیا. اب یہ مالک نے سن لیا, او آج میری گائے مرنے والی ہے, تو وہی کل کی ترکیب, گائے مرنے کا وقت آنے سے پہلے لے جا کے گائے بیچ کے آ گیا. پھر تیسرا دن ہے, اس نے لے جا کے پھر پھینکا, تو پھر وہی کتا پیچھے ہو گیا, مرغا پھر جو ہے وہ آگے چھلانگ مار کے اس سے منہ میں لے لیا. آج تو بہت غصے میں تھا کتا کہ دو دن سے تو بھوکا رکھ رہا مجھے, ہاں اور آج بھی تو ہی آگے بڑھ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں, آج تم پریشان نہیں ہونا, آج تو اس گھر کا جو مالک ہے نا وہی مر جانے والا ہے. گھر کا مالک ہی مر جائے گا, گھر میں دعوت ہوگی اور خوب لوگ آئیں گے, کھانے وانے کا نظم ہوگا, تجھے آج خوب کھانے کو ملے گا, ہڈیاں وڈیاں بوڑھے گی. اب یہ مالک نے سن لیا, ارے بھائی آج تو میری موت ہونے والی ہے, کیا کروں. اب دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ کے پاس پہنچا, مجھے روزانہ آپ سے دعا کرنے کے بعد سے جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آ رہی تھی, دو دن سے تو میں ہوشیاری کر رہا ہوں کہ موت گدھے کو آنے والی تھی تو اس کو بھیج دیا میں نے, بیل کو آنے والی تھی تو اس کو بھیج دیا, آج میری موت بتا رہا ہے مرغا, کیا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نادان, تیرے گھر میں اللہ کی طرف سے ایک موت کا فیصلہ تھا کہ ایک موت ہونے والی تھی, تو نے کیا ہے اللہ کے فیصلے میں مداخلت کی. پہلے دن جو موت آنے تیرے گھر میں آنے والی تھی, تو جو ہے وہ گدھے کو لے جا کے بھیج دیا, تو وہ گدھے پہ سے موت منتقل ہو کے گائے پہ آئی. دوسرے دن گائے کو آنے والی تھی تو تو نے گائے کو بھی لے جا کے بھیج دیا, وہ اب تیرے پر موت آ گئے. اب تو کیا کر سکتا ہے, دیکھ وہ ملک الموت آ رہے ہیں, جا تیرا قصہ ختم. تو یہ ہرس کو سمجھانے کے لیے مولانا روم نے سمجھا کہ بالکل سیکورٹی ہر طرح سے, پانچوں انگلیاں میری گھی میں ہی رہنا, ذرا بھی لاس نہیں ہونا. یہ حریصانہ جذبے یہ آدمی کو تباہی کا شکار کرتے ہیں. اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے, اللہ کی تقدیر سے راضی رہے آدمی, اصولوں کے مطابق محنت کرے, حریص نہ بنے. زیادہ فائدے کے چکر میں انسان کو پھر نقصان ہو جاتا ہے. تو دو فتنے بڑے خطرناک ہیں انسان کے لیے, ایک تو مال کا فتنہ, ایک ہے جمال کا فتنہ. ایک تو مال کی حرص ہے, اس کے پیچھے بھی دیوانہ ہوتا ہے, اور پھر حسن کے پیچھے بھی دیوانہ ہوتا ہے. مردوں میں زیادہ حسن کا چکر رہتا ہے, حسن سے زیادہ متاثر, حسن کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں, بیوٹی کے پیچھے. اور عورتوں میں زیادہ پیسے کا چکر رہتا ہے, مال کا فتنہ ان میں کچھ زیادہ رہتا ہے. تو یہ مال کی حرص جب آدمی میں کسی کے اندر حرص آ جائے تو پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی, تو مضبوط کیریکٹر نہیں بنتا اس کے اندر, مال کی حرص آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بہت پکا ہے, بس سخت ہو جاتا ہے مال کی محبت کے اندر. اور ایک جگہ ڈانٹا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم لوگ مال سے خوب ڈٹ کے محبت کرتے ہو, بہت زیادہ محبت کرتے ہو, یہ تمہاری خرابی ہے. اتنا زیادہ حرص نہیں ہونا چاہیے. آج کی دنیا میں تو ہر زمانے میں مال کو چاہا گیا, اس لیے کہ مال سے چیزیں کام پورے ہوتے تھے, لیکن اس زمانے میں چونکہ خواہشات بہت زیادہ ہو گئی, اس لیے اس زمانے میں مال کو چاہا نہیں جا رہا ہے, مال کی پوجا کی جا رہی ہے. مال کی بہت زیادہ حرص ہے ہر چیز میں, آدمی منی اورینٹڈ ہو گیا ہے. پیسہ ہے تو بات کرو, ورنہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, کدھر سے بھی پیسہ. بہت زیادہ حرص بڑھ گئی ہے پیسے کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے تنبیہ کی ہے, فرمایا الدنیا جیفا, یہ دنیا, یہ دولت, یہ ساری چیزیں, یہ مردار لاشا ہے, مردار سڑی ہوئی لاش ہے, یہ
وہ طلابھا کلاب ان، اور اس لاش کے پیچھے جانے والے کتے، رات دن دنیا کے پیچھے پھرنے والے، کمائی 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 کمائی، ضرورت پوری ہو گئی، سب ہو گیا، مگر اس کی ایسی دھن لگی ہوئی ہے اور کچھ یاد ہی نہیں ہے، بس کمانا ہی کام ہے کیا؟ تو فرمایا اس دنیا کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں وہ کتے ہیں، حضور نے فرمایا. اب ہم کسی کو کتا بولیں گے تو غصہ آ جائے گا، ہم نہیں کرے گا، بولیں گے کہ بیان میں کتا بول رہے لوگوں کو، نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں وہ کتے ہیں، حضور نے فرمایا اس طرح سے، تاکہ لوگوں میں گھن پیدا ہو، اس لیے حضور نے یہ لفظ استعمال کیا کہ دنیا کے پیچھے پھرنا یہ کتے کی صفت ہے، کتے جیسا ہے یہ کام. ایسی حکمت کی باتوں میں بتایا گیا ہے کہ قناعت جو کچھ ملا اس پہ راضی رہنا، مطمئن رہنا، حق اور انصاف سے جو ملا، ایک نارمل لائف گزارتے ہوئے، سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے، دین کا بھی حق، قرآن کا بھی حق، عبادتوں کا بھی حق، بچوں کا بھی حق، دین پھیلانے کا بھی اپنا کام ہے، دینی اجتماعات کا بھی اپنا کام ہے، دینی محفلوں کا بھی اپنا کام ہے، ان سب حقوق کو ادا کرتے ہوئے اب کمائی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ، جتنی بھی مل جائے اس پہ قانع ہونا چاہیے. سب کام چھوڑوں گا، بس کمائی بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، یہ بہت خطرناک صفت ہے. اتنی زیادہ کمائی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری جنت تو مرنے کے بعد ہے، یہاں جنت بناتے بیٹھنا نہیں ہے، یہاں زندگی گزارنا ہے بس. تو یہ قناعت جو ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو حکمت کی باتوں میں لکھا کہ کیڑوں کے اندر سب سے زیادہ قناعت جو ہے وہ مکڑی میں ہے، جالا ڈال کے خاموش بیٹھ جاتی ہوگا، پھرتی کرتی نہیں روزی کے واسطے، اور مکھی کے اندر بہت ہرس ہے، ہر پھول کا رس چوستی رہتی، ہر جگہ بیٹھتی رہتی، جہاں جہاں اچھی جگہ بری جگہ سب جگہ بیٹھتے رہتی. تو اسی سمجھانے کے لیے واقعات بتائے جاتے ہیں. تو مکھی کے اندر بہت ہرس ہے اور مکڑی کے اندر قناعت ہے، اس لیے اللہ نے سسٹم یہ رکھا کہ مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا. یہ مکھی جاتی ہے مکڑی کے جال میں پھنس جاتی ہے، جب بے جان ہوتی ہے تو مکڑی اس کو کھا جاتی ہے. تو اس کو سزا، ہرس کی سزا یہ ملی کہ تجھے مکڑی کی غذا ہی بنا دیا گیا، اس کے اندر قناعت ہے، تیرے اندر ہرس ہے. تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اچھی دولت دے اور اچھی راحت کا سامان دے تو آدمی شکر کرے، اترائے نہیں اور اس کے اندر کھو نہ جائے، خواہشات ہی میں کھو نہ جائے، احتیاط سے اس دولت کو، اس نعمت کو استعمال کر کے غفلت کو اپنے اندر آنے نہ دے، اور سارے دینی کام، ذمہ داریاں، وہ سب کی طرف بھی توجہ دے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے تو صبر کرے، رات دن پریشان حیران نہ رہے، اور پھر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ معاشی پریشانیوں سے بچائیے. سب سے بہترین روزی وہ ہے کہ نہ ضرورت سے کم ہو نہ ضرورت سے زیادہ ہو، وہ سب سے بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ معاشی پریشانیوں سے بچائیے. یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کی آج کیا ہے، ہماری اطراف کیا ہے، ایک دوڑ چل رہی ہے دنیا کمانے کی، خواہشات کو پورا کرنے کی، سامان زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ایک دوڑ چل رہی ہے، اور دنیا بہت ہی حسین ہو کے ہمارا دل کھینچتے رہتی ہے، یہ بھی خریدنا ہے، وہ بھی خریدنا ہے، فلاں نے فلاں چیز خریدی، فلاں بھائی نے ایسا مست بلڈنگ بنا لی، فلاں نے اپنا ایسا ڈیکوریشن کر دیا، فلاں نے ایسا پلاٹ پہ پلاٹ خریدتے جا رہا ہے. اب یہ دیکھ دیکھ کے آدمی جو ہے دنیا کا حسن، روڈ پہ سے گزر جائیے تو ایک سے بڑھ کے ایک شاپنگ مال ہے، لوگوں کے پاس قسم قسم کے سامان ہے، تو آدمی بے چین بےتاب ہوتا رہتا ہے. اس سے بچنے کی بہترین شکل یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے تماہی ختم کر دے کہ مجھے چاہیے ہی نہیں، دنیا چاہے جتنی حسین ہو جائیے مجھے کچھ مطلب نہیں، میری ضرورتیں پوری ہو جا رہی ہیں، بس مجھے اتنا ہی کافی ہے. کوئی سونے کی پلیٹ میں کھا رہا ہے مجھے کوئی مطلب نہیں، کوئی سونے کی ہیرے کی گاڑی میں میرے سامنے سے جا رہا ہے مجھے کوئی مطلب نہیں. آدمی اپنے دل سے ہی تما نکال دے، خواہش نکال دے، بس ضروریات پوری کرنا ہے مجھے، دنیا والے دیوانوں کے پیچھے بھاگنا نہیں. اس طرح کا اگر ذہن بنا لے تو یہ دنیا میں جو دوڑ چل رہی ہے کثرت کی، اس کے برے اثر سے بچے گا. چنانچہ ایک بڑے عالم کا قصہ ہے ہمارے استاذ کا ایک، کہ وہ جو ہے ایک مرتبہ امریکہ گئے، ان کی میٹنگ تھی وہاں پر، بڑے بڑے کمپنیوں کے جنرل مینیجرز کی میٹنگ تھی، مینجمنٹ کی کوئی، تو وہاں ان کو جانا ہوا، بہت پرانی بات ہے. تو جب دو دن میں میٹنگ ختم ہو گئی، تیسرے دن ذرا وقت ملا تو میٹنگ کو کال کرنے والے جو لوگ تھے، کمپنی والے لوگ تھے، اس کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ آئیے آپ کو ہم ہمارے شہر کی سیر کرا دیں گے، تھوڑا وقت باقی ہے، آج آپ کو ٹائم مل رہا ہے۔ تو امریکہ کا کوئی شہر ہے، منی ایپل، منی سوٹا اس کا نام بتا رہے تھے، تو وہاں ہوئی میٹنگ۔ اس نے کہا کہ چلیے آپ کو ہمارا شہر ہم دکھاتے ہیں۔ تو چلے اس کے ساتھ اس کی بات رکھنے کے لیے۔ تو وہاں اس نے لے جا کے ایک شاپنگ مال بتایا اور کہا کہ یہ شاپنگ مال بہت ہی مہنگا ہے اور یہاں پر چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہاں عام آدمی خرید ہی نہیں سکتا، دنیا کے بڑے بڑے دولت مند آتے ہیں وہی یہاں پر پرچیز کرتے ہیں، چیزیں بہت کوالٹی کی ہوتی ہیں اور بہت غیر معمولی اس کی قیمتیں ہوتی ہیں۔ اس نے جب بڑا چڑھا کے اس کی قیمت کی بات کہی تو انہوں نے جو ہے آسانی سے بے نیازی سے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا مہنگا ہے، اتنی قیمتی چیزیں ہیں۔ اس نے جب خود بڑا چڑھا کے کہا تو انہوں نے بے نیازی سے کہا مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو حیران ہو گئے، آپ کو فرق نہیں پڑتا؟ اب ایسا ان کے کپڑے بھی ذرا جبے ابے وہ عربوں کے ٹائپ کا لباس لمبا تھا۔ تو اس نے دیکھ کے کہا کہ آپ کوئی پرنس ہیں کیا؟ آپ کو لگتا ہے کوئی عرب کے پرنس ہیں، اس واسطے آپ کو کتنی بھی قیمت ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ پرنس ہیں کیا؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا میں پرنس نہیں ہوں مگر پھر بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ مجھے یہاں کچھ خریدنا ہی نہیں، چیزیں کتنی بھی قیمتی ہو مجھے اس میں خریدنا ہی نہیں ہے تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو جب آدمی کی ہرس ختم ہو جائے، تما ختم ہو جائے، آدمی کو جب لینا ہی نہیں ہے تو کیا آہیں بھرنا ہے؟ ان کی ان کی گاڑیاں کیا آہیں بھر کے دیکھنا ہے، نئے نئے ماڈل کی ایکس ورلڈ کے سوٹس ہیں اور فلیٹس ہیں، آہیں بھرنا ہی کہ ہم کو چاہیے ہی نہیں، ہم کو اس دکان میں گھسنا ہی نہیں ہے، خریدنا ہی نہیں ہے، تو پھر آہیں بھرنے کی بات کیا ہے؟ یہاں سے دنیا سے ہم کو گزرنا ہے، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، یہ ہے ہماری حیثیت۔ ہم گزر جائیں گے خالی دنیا سے، ہم خریدار کی طرح ہر ایک دکان میں گھس گھس کے پلٹ پلٹ کے چیزیں نہیں دیکھیں گے، ہم کو بس ضروریات پوری کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دور کا خاص فتنہ ہے مال۔ حضور نے فرمایا تھا مل فقر اخشا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، غریبی سے تم کو پریشانی ہوگی اس کا مجھے غم نہیں ہے، غریبی تم کو دین سے ہٹا دے گی ایسا مجھے تو اس کا خدشہ ہے کہ دنیا آئے گی تمہارے پاس اور اللہ خوب دنیا پھیلائیں گے، پھر یہ دنیا کی وجہ سے ہلاک ہوں گے تم لوگ جیسا کہ اس سے پہلے ہلاک ہوئے۔ آج کیا حال ہے ہمارے مسلم ملکوں کا، کیا حال ہے؟ سونے کی طرح سے پٹرول ابلا، دولت خوب آئی لیکن وہی دولت گلے کا پھندا بن گئی ہے، اسی نے ان کو نکما بنایا، اسی نے ان کو خواہشات کا پجاری بنایا، اسی نے ان کو لگژری لائف کا ایسا عادی بنایا کہ سب غیروں کے محتاج ہو کے رہے، یہودیوں کے محتاج ہو کے رہے۔ آج یہودی بیٹھ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو تو اٹھ رہے ہیں، بیٹھے تو بیٹھ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہرس نے، ہوس نے اور دولت کے غلط استعمال نے ان کو بزدل بنا دیا، اور جو بھی دولت کے پیچھے بھاگے گا وہ بزدل ہو جائے گا، وہ اصولوں پہ جم نہیں سکے گا، وہ حق پہ جم نہیں سکے گا، وہ بک جائے گا وقت آنے پر، وہ پھسل جائے گا آزمائش آنے پر۔ اس لیے جو سادگی پسند ہوتے ہیں اور جو زندگی کی تلخیوں کو جھیلنے کی ہمت رکھتے ہیں وہی حق پہ چلنے کے حقدار ہوتے ہیں، انہیں کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم حد سے زیادہ اپنے آپ کو حریص نہ بنائیں، حد سے زیادہ دنیا کی نعمتوں کا خوگر نہ بنائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو اصول پسند بنائیں، ہم اپنے آپ کو آخرت کا مسافر بنائیں، اور آخرت میں کام آنے والے جو اعمال ہیں ان کو ہم نمبر ایک پہ رکھ کے توجہ اس پہ رکھیں، اور دنیا میں جتنی ہماری ضرورت ہے وقت کے معیار کے اعتبار سے درمیانی زندگی پہ ہم مطمئن رہیں، باقی حق حلال پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کسی کو کروڑ پتی بنائے تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن دل جو ہے آخرت میں رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مال کے فتنے سے بچائے، اور مجھے اور آپ کو اللہ حرص کے فتنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔